أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Respected elders and brothers and respected ulama ikram, indeed we are very very fortunate that we have in our midst today a very great personality who does not need any introduction. His services and his contribution for this ummah is not only confined to the Indian Asian subcontinent or India, but alhamdulillah, people all from all corners of the world have benefited from his qualities. Hazrat Maulana Muhammad Kamruz Zaman Sahib Madazilluhu Al-Ali, he's from Allahabad in India, a very famous town, a very famous city, well-known city in India. He is a senior Khalifa of Hazrat Maulana Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi. I will try to make it very brief. Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi was also a senior Khalifa of Hazrat Wala Thanvi Rahmatullah Alayhi. Maha Shafari Thanvi Rahmatullah Alayhi had a lot of Khulafas, but he was one of the senior Khulafas who stayed in the company and in the sohbat of Thanvi Rahmatullah Alayhi for 20 long years. And one very important thing which I heard from Hazrat Wala this time when I went to India 2 months ago, that Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi once said that people go to Hazrat Wala Thanvi Rahmatullah Alayhi and say, I'm going to benefit, one says I'll benefit from his knowledge. Now his mind is focused on his knowledge. One says, I'll benefit from this quality. One says, from this quality. But Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi said that I had only one focus. I only had my focus on his heart. My focus was just on his heart. What Allah has put in his heart, Allah bestow me with those qualities. 20 long years in the sohbat of Hazrat Wala Thanvi Rahmatullah Alayhi. And his karamat, when he was a student in Deoband also, people witnessed his karamat in Deoband as well. While he was a student. Even the non-believers, the Hindus in India, when he used to pass in a village, very simple, simply dressed, but when they would just see him passing through their locality, they would bow down in front of him, out of respect. And Hazrat Wala is also married to his daughter, he's a son-in-law of Hazrat Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi, and he stayed all his life, his beginning studies from Quran, Hadith, Tafsir, Fiqh. He had this knowledge from Hazrat Wala, Hazrat Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi. And at the same time, he had the chance of staying in his sohbat to gain the spiritual knowledge as well. Alhamdulillah, all the elders who used to come by Shah Wasiullah Rahmatullahi, because he was the most senior at that time, Mawlana Ali Mia Sahab Rahmatullahi, Mawlana Hassan Nadwi Rahmatullahi, Mawlana Abdul Haq Sahab Rahmatullahi, Mahabibur Rahman Azmi Rahmatullahi, Hazrat Qai Tayyib Sahab Rahmatullahi, all these elders of that time used to come in the sohbat of Shah Wasiullah Rahmatullahi to see him. Hazrat Mawlana Kamru Zamai had the honor of being the guest, receiving them and giving them all the hospitality they would require. He used to give them accommodation to sleep, food and everything. So he had a chance to benefit from all these elders. After the demise of Shah Wasiullah Rahmatullahi, Mawlana then had his contact with Mawlana Muhammad Ahmad Patabgari Rahmatullahi. As we all know, Shah Wasiullah Rahmatullahi was from the Chishti Silsila. And Mawlana Muhammad Ahmad Patabgari Rahmatullahi was from the Naqshbandi Silsila. One of the greatest last sheikhs, if you see the chain of sheikhs of the Naqshbandi Silsila, the last one was Mawlana Muhammad Ahmad Patabgari Rahmatullahi. He had a chance to stay with him. And it was not only that. He had, Hazrat Mawlana Marhum has lot of love for Hazrat Mawlana Qamar Zama Sahib Zilul Ali. And once he, Mawlana used to say, he mentioned once to me, he said that during the discussion, it came about poverty and problems and this and that. So he said, Hazrat, you make dua for me that Allah give me the pouch and the bag of Abu Huraira. So Hazrat says, what has Allah not given you? He has given you everything. He has given you this, the inner qualities. The ta'alluq of Allah, the muhabbat of Allah, the fear of Allah. Allah has bestowed you with this great ni'mat of Allah. I also make dua that Allah will give you that as well. And he used to say, I won't go into Jannat without you. Sometimes we'll have a cup of tea in front of him, you say, I will not have this tea unless Andi Mu'akamuz Zama comes. His sheikh used to say, I will not have tea until he comes and I have to be with him. When he used to know that, he used to sit in his room and he knows the Mu'akamuz Zama Sahib is coming, though he was like a student, but he used to stand up and send the people and say, can you go and see where he is now? Has he reached the corner of the house? When he used to come, he used to go to the door and say, aye. He used to receive it. So, Mawlana Pratapgiri Rahmatullah Ali, we all know he was a very great sheikh. He also was given khilafat by Mawlana Pratapgiri Rahmatullah Ali as well. Since 20 years plus, he's running a khanqa in Kantaria. People not only from all walks of life and all corners of India are benefiting from that khanqa, but from many corners of the world also people go there, all his murideens, and they benefit from his qualities during the khanqa. I've been there several times as well. Not only Kantaria, but after Isha time, they have a 1 hour grace period before the bayan starts, after Tarawih. So during that one hour, people have a chance from all the surrounding towns and villages to come in by buses, by rickshaws and by buses, and all modes of transport, they come in their hundreds and they benefit from his bayan. We have 600 plus in the Etikaf only, 600 people plus. But besides that, people from surrounding villages would come just to attend the bayan and listen to the bayan and go back after 12 o'clock. Alhamdulillah, he's very busy. We thank him and we pray for him. And we make shukr to Allah, we show gratitude to Allah that Allah subhanahu wa ta'ala has made it possible for him to travel. We were struggling for 3 long years so that he could come here and advise us. Alhamdulillah, he accepted our invitation and he came. May Allah give him good health. And at home, there are a lot of people who are sick. His wife is also not well. The daughter-in-law is also not well. Other people in the family also are not well. But he made an effort to come here. They all said, you may go and Allah will take care of us. Alhamdulillah, he has come here. He's in our midst today. We have little excuses and we stop traveling and we stop going out. But Alhamdulillah, Hazrat Wal has made a very great effort, a very big qurbani, a very great sacrifice that he has come here and he's our midst today. In India, people don't even get a chance to make musafa. I've witnessed with my eyes. You find 1,000 people in. There was a bayan in the Markaz in Baroda. Hazrat Wala gave a bayan. There was no chance to make musafa. There was no chance to make musafa. The masjid was bigger than this. It was full. There was no chance to make even musafa. Alhamdulillah, we are fortunate. We get a chance to sit near by him and then benefit from him. And you know that we all know the benefit of staying with the Ahlullah. Whoever has stayed with the Ahlullah has benefited. Not only the common man, not only the educated man, Even the kings of their time have benefited from the sohbat of Ahlullah. And with that sohbat, what was the benefit of that sohbat? I'll just give one example. I'll make it very brief and short. We know Shah Jahan, Muslims ruled India for 300 long years. The fifth king was Shah Jahan. Shah Jahan is the fifth ruler of India. And 450 years ago, he built Jumma Masjid in India. Many of us have Masjid, Jumma Masjid. Now, if you say Jumma Masjid, there is a board there. The whole history of Jumma Masjid is written there. Look at the sohbat of the Ahlullah. Even the kings benefited at that time from the sohbat of Ahlullah. When the masjid was being built, it took 6.5 long years. So people went and made a complaint, saying the engineer and the construction people are taking very long to complete this masjid. So can you intervene and see that the masjid is completed in time, as early as possible? When they went to the king, Shah Jahan said, let me call the chief engineer, Saadullah Khan. He called the chief engineer of that time, who was building the masjid in charge of the affairs, and he called him and says, why is it taking so long? He says, Badshah Salamat, O king, the problem is that every block we take and every stone we take, every stone which is put in the building of the masjid, one full Quran is read on that stone and blown on that stone. After one recitation of one full Quran, it is blown on the stone, and that stone, only after that is put in the building of the masjid. And that is why it is taking long. It shows that how much, what benefit these people had from the sohbat of the Ahlullah of that time. That they have all this figure that this masjid is now about 600 years old, but you can see how it is today. And not only that, how much respect they had for the Sha'airullah, for the symbols of Islam, how much respect they had. They say the masjid is very high. It's about 80 steps. And each step is about 9 inches. The stones. 80 steps. I went there and I counted. It's about 80 steps. It's high like this. Because the throne of the king was opposite in the Red Fort. And the throne was quite high. It was quite high. And if they built the masjid in the normal place, it would have been higher than the minbar of the masjid. So he made sure that the minbar of the masjid was higher than the throne of the king. The king made sure of that. So he built the masjid high on a mountain, on a stony place, as well as the steps was about 80 steps. Then only he could see that it is higher and it is much. And in due respect to the minbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he made this thing higher. This shows that the people of that time, they benefit from the sohbat of Ahlullah. Us also, if we benefit, we have a better life, we have to create the fear of Allah and have the nur of iman in us. And we want that to follow the deen of Allah and the commands of Allah be easy for us. We must stay in the sohbat of Ahlullah. Lot of things are very difficult for us. But when we stay in the sohbat of Ahlullah, their tawajjuh, their focus on us, their du'as for us, and the sohbat itself is so great that sahabas were not given any other status. They were given the sahaba by sohbat. That itself is enough to know what sohbat is all about. The sahabas were not given any title. The sahaba given sahaba, they were named Sahaba because of Sohbat. You could say Kutub, Abdal, whatever. They would have given other status, they've been given. But they have given the status of Sahaba just because the word Sohbat, Sahaba is derived from Sohbat. So this shows the importance of Sohbat. May Allah give us the tawfiq. It was quite long, even about Shah Jahan, how much he spent and what he did. Or there are a lot of other things he contributed. Even the other people who had the chance of staying in the sohbat of the Ahlullah of that time, the other kings also, their followers also, the kings themselves also, and their commanders also, and their associates also, how pious they were, though having a lot of wealth and all that, they possessed a lot of wealth and a lot of authority, but still they had the fear of Allah in them. If you see Aurangzeb rahmatullah alayhi also, what qualities Allah had given him, all this is because of the sohbat of the elders. May Allah give us the tawfiq. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, make dua that Allah subhanahu wa ta'ala bestow him with good health, and may Allah subhanahu wa ta'ala give him a longer life and make it easy for him to visit us again and again so that we benefit from his advices, inshallah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فصل صلاة موعدين ولا تكلم بكلام تعذر غدا وأجمل ياس أما في يد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, پہلے بھی یہاں میں بیان کر چکا ہوں, حضرت مولانا محمد یونس صاحب پٹیل کی زندگی میں بہت ہی محبت رکھتے تھے, برابر مفتی شعیب صاحب سے سلام بھی کہلاتے تھے, میرا بھی ایک گناہ تعلق برابر رہتا ہی تھا. ان کی شفقت اور محبت اب کہاں سے لا سکتا ہوں, لیکن بہرحال مجھے ان سے تعلق ہے, اس بنا پر خاص طور سے میں حاضر ہوا تاکہ ایک جو پہلے سے ایک تعلق رہا ہے وہ تعلق برقرار بھی رہے, بلکہ اس کے اندر تازگی بھی پیدا ہو جائے اور آپ حضرات سے مل کر کے خوشی بھی مسلط ہو اور تعزیت کبھی کسی درجے میں حق ادا ہو جائے. اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت ہی نہیں بلکہ درجات علیا سے ان کو مشرف فرمائے, اور جو کام کر رہے ہیں, جو طریق کا کام, دین کا کام اور دوری کام جو دینی کر رہے تھے, اللہ تعالی اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور قبول فرمائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے کہ کسی کی جگہ باقی رہے اور وہ جو کام ہو رہا تھا وہاں سے ہوتا رہے. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ جو ہم لوگ کہہ گئے خانقاہ میں مہان شاہ رسول اللہ صاحب کے وفات کے بعد, یہی بیان کیا کہ وفات کے بعد عموماً جگہیں ویران ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ یہاں پر ہم لوگ تھے, بھائی صاحب بھی تھے, کچھ سلسلہ اس کا جاری ہے. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے, ویرانی نہیں آنا چاہیے. عام طور سے دنیاوی جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ دینی کام ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین چل رہا ہے اس کو ہم باقی رکھیں. ہمارے مشائخ نے جس انداز سے کام کیا اسی انداز پر کام رکھنے کی ضرورت ہے. معیار سلوک میرے دوستو تین ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیر سلف. تیسری چیز حضرت تھانوی نے تعلیم الدین میں لکھا ہے کہ معیار سلوک محض کے سلوک, سلوک کی کسوٹی اور سلوک کا معیار تین چیزوں پر ہے. کتاب اللہ ظاہر ہے کہ وہ اصل الرسول ہے, اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. اگر کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ وہ رد کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ کے مترجم ہیں, ترجمان ہیں, مشاعرے ہیں, ان کی بات کو بھی لینا ضروری. ان کی باتوں کو لینا گویا کہ کتاب اللہ کو لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں, کتاب تو اصل ہے اور سنت اللہ اس کی توضیح ہے, اس کی تشریح ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اور کون ترجمان ہو سکتا ہے؟ غیب کے ترجمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے آپ کی تائید، الہام سے آپ کی تائید، القا سے تائید، دن رات وما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، جو کچھ فرماتے تھے. اس بنا پر کتاب اللہ کو لینا، سنت رسول اللہ کو. حضرت جنید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہے، ان دونوں کو لے کر کے ہم راستہ طے کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اسی بنا پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ فرمایا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، دونوں کو لینا بہرحال ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے انہی دونوں چیزوں سے کچھ چیزیں اخذ کیا، استنباط کیا، اس کو عمل میں لائے، اس کا فائدہ ظاہر ہوا، اس کو مرتب بھی فرما دیا کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے الگ نہیں ہے، وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی شرح ہے. اس بنا پر اس انداز سے اگر ہم اس کو لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کو اللہ تعالی راستہ دکھلائیں گے، بتلائیں گے اور اب تک پہنچائیں گے. اس بنا پر ہمارے مشائخ سب متبع سنت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں کو لے کے یہ حضرات ہمارے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نفع بھی رکھا، منفعت بھی رکھا. اس بنا پر شیخ تمام الدین جو بڑے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معیار این سلوک، وہ محک این سلوک، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف کو بہت زیادہ زور دیا ہے، میں نے بہت جگہ دابیل میں بیان کیا کہ اس چیز کو بھی سب عالم فاضل اپنی جگہ پر ہیں، علماء کرام، لیکن اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھی پیش نظر رکھو، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں کتاب اللہ پر بھی عمل کر سکو گے اور سنت رسول اللہ پر بھی عمل کر سکو گے. ہمارے مشائخ متاخرین بھی مثل متقدمین کے متبع سنت تھے، متبع کتاب تھے، عالم کتاب تھے، کوئی ان کے اندر بدعت نہیں تھی، نئی چیز نہیں تھی، بلکہ سب کو انہوں نے استنباط کیا اور استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. حضرت پاک تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے سلوک کی جو توضیح فرمائی اور تبیین فرمائی وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہڈیاں تیار کی ہے کہ 100 سال سے پہلے اور بعد میں وہ ایسی نہیں معلوم ہوا. ان کے طریق کو لینا اپنی سعادت ہے، ان کی مخالفت میرے دوست مناسب نہیں ہے. یہ مجدد اپنے وقت کا ایک شخص ہے تو اس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ چلا رہا ہے، روایتن بھی چلا رہا ہے، درایتن بھی چلا رہا ہے، بلکہ صدرن بھی چلا رہا ہے، قلمن بھی چلا رہا ہے، لسانن بھی چلا رہا ہے، سب چلا رہا ہے. ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے طریق کو زندہ رکھا، طریق کو گلے سے لگایا ہے، طریق کو آگے بڑھایا ہے. اس بنا پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم طریق کو بھی سمجھیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اپنے مشائخ کے طریق کو، ان کے سلوک کو، ان کے طریق سلوک کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. تین چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف. تمام بزرگوں کی ہماری سیرتیں موجود ہیں، ہم کو اخذ کرنا چاہیے، ہم کو اس کے مطابق. نئی چیز کوئی نہ کرو، نئی چیز کرو گے فتنہ پیدا ہوگا، اختلافات ہوں گے، نزاعات ہوں گے. دیانت سے جو ان کا طریق ہے اس طریق پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے. یہ حضرات معیت من اللہ تھے، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی الحمدللہ معمون رہے گا اور مسنون رہے گا، حفاظت اس کی ہوگی. اس بنا پر ان تینوں چیزوں کو لینا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. سلف صالحین یہ بھی قید لگا دیا ہے کہ سلف سے وہ مراد نہیں ہے جو نسل بعد نسل چلے آ رہے ہیں، وہاں بھی وضاحت کر دیا ہے. سیرت صالحین، سیرت مصلحین، مصلحین کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی بھی ضرورت ہے. میں اقوال صرف لکھ رہا ہوں تو ایک بہت بڑے مورخ سے میں نے کہا, نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا, لیکن وہ تو بہت بڑے مورخ, پوری دنیا کے مورخ اور بہت زیادہ, تو میں نے کہا ان سے کہ میں فلاں فلاں کا ذکر بھی اقوال صرف میں کروں. میں گیا ان کے یہاں, فلاں فلاں کا ذکر کروں. کہا تم سلف صالحین کی سیرت لکھ رہے ہو, سلف مسلحین کی نہیں. وہ لوگ مسلح تو ہیں کسی درجے میں, کسی گوشے کے مسلح, کتنا جامع بات کا, وہ کسی درجے میں مسلحین میں تو آ سکتے ہیں لیکن صالحین میں نہیں ہیں, اور تم نے کیا ہے صالحین. بہرحال میرے دوستو مسلحین کے لیے ضرور ہے کہ وہ صالحین بھی ہوں, وہی قابل اقتدا, قابل اقتدا وہی لوگ ہیں جو کتاب و سنت سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کیا ہے, پیراستہ کیا ہے. ان کی باتوں کا بھی اثر ہوگا, اور ان کی باتوں کا دل پہ اثر اور سلوک واضح ہوگا, راضی ہوگا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیا, صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت. کیسی تربیت, اللہ بنی اجمالن تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہے صحابہ نے کیا, لیکن ان کی آپ تاریخ پڑھیے تو کیسے انہوں نے اصلاح کی کوشش کیا ہے, تربیت کی کیسے کیسی کوشش کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کیا جو تمام حدیث کی کتابوں سے واضح ہے, ظاہر ہے. اسی طرح صحابہ نے بھی تابعین کی پوری پوری صحیح اور سینے سے سینے میں پہنچانے کی کوشش کیا. جو دولت سینے میں ہے وہ سینے کی دولت کو تابعین کے سینے میں صرف حروف نہیں, صرف کلمات نہیں, بلکہ باطنی چیزوں کو منتقل کیا ہے. حضرت صلی اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ نور باطن را سینے درویشا بائے جست, باطن کے نور کو درویشوں کے سینوں سے ڈھونڈنا چاہیے. نسلن باد نسلین, صدرن باد صدرین, وہ چلا آ رہا ہے. اس بنا پر میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نسبت کو منتقل کیا صحابہ کرام کو, انہوں نے منتقل کیا میرے دوستو تابعین کو, وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھتے ہیں, اور بلکہ تمام صاحب علی اللہ صاحب, کہ ان حضرات کی جو بیعت تھی وہ بیعت خلافت صرف نہیں تھی بلکہ بیعت باطن بھی تھی. حضرت ابو بکر صدیق سے یہ نہیں کہ صرف مملکت کی خلافت جو مملکت ہے اس کی بیعت تھی, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نے جو بیعت کیا تو صرف بیعت مملکت نہیں تھی بلکہ بیعت طریقت بھی تھی, وہ سلسلہ چلا رہا ہے. اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں تو پھر خوش کل دارا اور سکندر کی حکومت رہ جائے گی. بنا پر دارا اور سکندر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں تو فرق کیا رہ جائے گا. حضور بادشاہ بھی تھے اور اس سے بڑھ کے تو پہلے نبی تھے. یہ بہت چیز جامعیت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مملکت بھی دیا اللہ نے اور نسبت بھی دیا, ایسی نسبت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کیسی نماز, کیسا آپ کی تنہائی, اللہ غنی, کیسا آپ کا ذکر کوئی تصور کر سکتا ہے. کیسا توکل, بدر کے میدان میں توکل کا اظہار. میرے دوستو طائف کے مقام پر صبر کا اظہار. سب باطنی چیزیں تو ہیں, صبر کا بالکل مسلم صبر رہے. فرشتہ کہتا ہے کہیے تو ہم دو پانیوں ملا لیں, خر کو تم نے کہا نہیں, صبر ہی تھا. نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائے, یہی تو صبر ہے. ایک نہ جائے, ایسی چیز جو ناگوار ہے, لیکن اس کو برداشت کرنا اللہ کے لیے برداشت کر لینا معمولی ہے. صبر کا عالی مقام, میرے دوست عبادت کا عالی مقام, شکر کا عالی مقام. میرے دوستو دعا ہے عزیز, الحمدللہ الہی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. دوستو کیسی یہ شکر ہے کہ نہیں؟ شکر ہی تو سکھایا, صبر بھی سکھایا اور شکر بھی سکھایا. یہ دونوں بازو ہیں جسے آدمی اڑتا ہے. کچھ میں صبر اور شکر دونوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو بھی سکھایا, کیسا صبر کیا جس کا تصور پوری سیرت بھری ہوئی ہے, اور شکر بھی کیسے پانی پی کر کے. کہاں ہم لوگوں کے دل میں اتنا آتا ہے, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بے جنوب اللہ ونی کیسی دعا ہے. حضرت ماں ابرا اٹھا تشریف لائے آتے رہتے تھے ماما ہو اور ماں کہ مجھ کو مولانا یوسف صاحب نے یہ دعا سکھائی ہے اللہ ونی انہوں نے سکھائی ماں ابرا اٹھا صاحب نے ہم لوگوں کو سکھائی اور ماٹی والے مدرسے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا لکھا ہوا ٹنکی پور یہ دعا لکھی ہوئی ہے لیکن حضرت ماں ابرا اٹھا صاحب کو معلوم نہیں تھی خود شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا اس دعا کو الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. جیسے پانی کو میٹھا بنایا اس پانی کو شیریں بنایا اپنی رحمت سے اللہ غنی اپنی رحمت سے دیکھیں کتنی یہ معرفت کی بات ہے کہ نہیں ورنہ ہم تو پانی پیتے ہیں کیسا کیسا پانی پیتے ہیں اللہ یہ پانی کا پانی کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہم لوگ پی رہے ہیں جو کیا تصور ہوتا ہے اللہ کی نعمت تصور کرو اس کا حق یہ ہے کہ تصور کرو کہ اللہ کی نعمت ہے بغیر استحقاق کے ہم کو مل رہی ہے. لتو سعدن یوم الدین علی نعیم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کو کون سی نعمت مل رہی ہے کہ ہم سوال کیے جائیں گے نعمتوں کے بارے میں کہا گرم روٹی کھاتے ہو ٹھنڈا پانی پیتے ہو کہ نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صبر کی بھی اور شکر کی بھی اور توکل کی بھی اور قناعت کی بھی معمولی چیزیں پوری سیرت بھری ہوئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا الحمدللہ الذی جعلہ مدن فرماتے ہیں الحمدللہ الذی البسنی ھذا اللباس من غیر حول منی ولا یہ اللہ ہم کو اپنے لباس پہنایا بغیر حول و قوت کے. کیا لباس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایسا لباس تھا اللہ غنی پیوند لگے ہوئے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اس کو فرما رہے ہیں امت کو سکھا رہے ہیں کہ پہننا ناجائز نہیں ہے لیکن شکر کرنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ لجعلہ عذبن کھانا پینا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو کھاؤ پیو مگر طیبات کو استعمال کرتے ہو تو عمل صالح کرو. ہم کو بھی حکم ہے کیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرق بھی اللہ تعالی نے رسولوں کہا عمل صالح کرو ہم نے اسے کہا گناہ نہ کرو کھاؤ پیو تم بھی کیونکہ کھا پی کر کے تم گناہ نہ کرو یہی بڑی بات ہے. لا تتبعوا شہوات یہ قرآن کی بلاغت ہے. یا ایھا الرسل وہی حکم ہے رسولوں کو بھی یا لوگوں کو بھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بہرحال اللہ تعالی نے تعلیم کیا ہے پوری امت کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا ہے پورا پورا عمل کیا اس پر. کان خلق القرآن آپ کا خلق قرآن یہی جو تنبیہ فرمائی اللہ نے جو تعلیم فرمائی تربیت کا سلسلہ یہ نہ سمجھیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا. ہم لوگ تو دو چار سال کسی بزرگ پر رہے تربیت ختم اور اللہ تعالیٰ نے بچپن سے تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخیر دم تک تربیت فرماتے رہے لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ناقص ہی سمجھتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے رہے اب اسبت اللہ انجا العامہ یہ تو تربیت ہی تو ہے یہ تربیت ہے کہ عمرہ بیٹھے ہوئے تھے حضور نے ان کی طرف توجہ زیادہ کر دی بنسبت نابینا کے وہ نابینا تھے کہتے ہیں علم نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم کو تعلیم کیجیے. اب نابینا لوگوں کو تھوڑا سا ہو بھی جاتا ہے بے موقع بول بھی دیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتے عام طور سے دیکھا ہوگا بنا حضور صلی اللہ ناگواری ہوئی کیونکہ بڑا کام کر رہے تھے کیونکہ کفار قریش سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کلیات کی تعلیم دے رہے تھے ایمانیات کی تعلیم دے رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ جزیات کی تعلیم کے لیے آئے تھے وہ کلیات کے لیے نہیں ایمان کی تھوڑی نہیں ایمان کی جزیات کی میں تری پوچھنے اب اسبت اللہ انجا العام وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى. یہ کیا تربیت تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیات کی تعلیم دے رہے تھے حضور نے سمجھا کہ جزیات کی تعلیم تو بعد میں بھی ہو جائے گی کلیات کی میں تعلیم کر رہا ہوں اگر یہ سردار قریش مسلمان ہو گئے تو اسلام کو قوت آ جائے گی یہ حضور کا ذہن تھا. یہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہے یہ نہیں آئیں گے جہنم میں پھینک دوں گا اسے کتنے سردار قریش آئیں گے لیکن یہ نابینا میرا مخلص ہے اس کو آپ کی طرف توجہ کرنی ہے یہ تربیت ہی تو تھی دوسرا آدمی نقل بھی نہیں کرتا لیکن چونکہ قرآن ہے اس بنا پر قرآن ہے اب اسبت اللہ انجا العامہ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت تصدى وما عليك الا يزكى. یہ ترقی کریں یا نہ کریں ہم کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ نابینا جو آیا ہے ہمارے طلب میں آیا ہے, دین کی طلب میں آیا ہے, اس کی آپ رعایت کیجیے. یہ معمولی بات ہے. لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب ہے کہ کلیات کی تعلیم ظاہر ہے کہ جزیات پر مقدم تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے, لیکن اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ان کے تعلیم کی توہین ہو اور وہ ان کی طرف سے بے اعتنائی ہو, یہ گوارا نہیں ہوا. ان سرداروں کے آپ کے نزدیک کچھ قدر ہو سکتی ہے, میرے نزدیک کوئی قدر ان کی نہیں. دوستو بزرگ طالبین کی قدر ہے, اسی بنا پر ہمارے مشائخ بھی طالبین کی قدر کرتے ہیں. طالبین کی قدر ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پاس لوگ جاتے تھے, کہا تم سب ہم سے اچھے ہو. حضرت حاجی صاحب جو شیخ العلماء بنے یوں ہی تھوڑے بنے, یہ علوم تھے ان کے. علوم میں بھی ہمارے وہاں قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ تو ان کے عمل کو وجہ جاتے ہیں, میں ان کے علم کو وجہ جاتا ہوں. علم فرماتے تھے ہے کہ ہم سے تم سب اچھے ہو, اس وجہ سے کہ تم طالب بن کر کے آئے ہو, خدا کی طلب میں آئے. میں تو گیا نہیں, تم بھرے ہوئے مجھ سے. اذا رأیت طالبا لی فکن, یا داؤد اذا رأیت طالبا لی فکن خادما له. اے داؤد جب میرے طالب کو دیکھو تو اس کے تم خادم بن جاؤ. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب بڑی قدر فرماتے تھے, بڑی قدر فرماتے تھے. ایک طالب آئے میرے سامنے کی بات ہے, ایک صاحب سے کہا ان کو سمجھا دو. تو لے گئے سمجھانے کے لیے, تو ان کو کچھ ڈانٹ دیا انہوں نے. تو مجھ سے کہا ان کو بلا لیو, ان کو ڈانٹنے کے لیے تھوڑے نا کہا, میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. دوستو بزرگ اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, جب ایسی تعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی رہی تو میرے دوستو کیا ہم لوگ تعلیم سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت بلال وغیرہ نے کوئی ایسی بات کہی جس سے قریش پر کوئی زد پڑتی تھی, حضرت ابو بکر صدیق خفا ہو گئے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فلاں فلاں لوگ قریش کے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہماری تلوار ابھی بوتی نہیں ہوئی, اس کسی کو باتیں کہی. کہا اے ابو بکر, تم نے ان کو اگر غضب نہ کیا تو اپنے رب کو تم نے غضب نہ کر دیا. ابو بکر صدیق کی تربیت, ان کو ناگوار نسل کی بات تھی, نسل کی ناگواری نسل. میرے دوستو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, ہر وقت ضرورت ہے, آخر تک ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو یہ تربیت کی چیزیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنے ضرورت ہے. ہمارے مشائخ ہمارے علماء ان چیزوں کو لیتے ہیں. تربیت میں کوئی میرے دوستو کوئی کسر نہیں اٹھا رہے تھے, ذرا سا کوئی بات ہوئی اور فوراً تربیت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ایک عالم تھے, بزرگ تھے, کوئی صدقے کا مال آیا جو تقسیم ہو رہا تھا, ان کے لڑکے پاس جب گیا تو اس لڑکے نہیں لیا, وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا تم نے کیوں نہیں لیا؟ اس وجہ سے نہیں لیا نا کہ صدقے کا ہے, جاؤ تمہارا باپ تو صدقے ہی میں پلا, جاؤ ہم کو دے دو. یہ تربیت باپ اولاد کی تربیت. دوستو بزرگو ہمارے مشائخ نے کہاں تک دیکھا جائے, حضرت ماں قاسم صاحب کی تربیت, ماں گنگوہی کی تربیت, حضرت حاجی صاحب کی تربیت, بہرحال سیر سلف کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری. اس کے لیے ان کی کتابوں کو دیکھنا ہے, ان کے ملفوظات کو دیکھنا, ان کے مکتوبات کو دیکھنا. میں نے کہا بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کے نے لکھا ہے لانو دراری وغیرہ لکھا ہے, کوکب دوری. لانو دراری کس کی شرح؟ ماں گنگوہی کی تقریر کی شرح ہے وہ. میں نے کہا ماں گنگوہی کے مکتوبات کی بھی شرح کی ضرورت ہے, مکتوبات رشیدیہ اس کی بھی ضرورت, ان کو خلفا سے بھی کہا میں نے اس کی بھی شرح کی ضرورت ہے. وہ اس کا تعلق تو علم سے ہے, اس کا تعلق باطن سے ہے. مکتوبات رشیدیہ معمولی ہمارے حضرت فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کہتے تھے کہ مجھ کو حضرت حانوی سے جو کچھ ملا ملا, لیکن مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ سے بہت کچھ ملا. فرماتے تھے دن رات ان کا وتیرہ یہی تھا. اس بنا پر اپنے اصلاح کی فکر جیسے بھی ہو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی تربیت فرمائے, اللہ راضی ہو جائے ہم سے. سب سے بڑی بات اللہم ارزنا ورزاننا, سب سے بڑی بات دن رات اخیر تک یہی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ جانے کے بعد رسوائی نہ ہو, اور ذلت نہ ہو. اس بنا پہ اس کی فکر ہمیشہ ہی ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. قرآن نے اسی کو کہا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکر کرتے رہیے, اخیر تک کرتے رہیے, جتنی مرتبہ کیجیے لوگوں کو نفع ہوگا. جتنی مرتبہ بھی کیجیے گا وذکر, آپ تذکر کیا کیجیے, لوگوں کو یاد دلایا کیجیے, مومنین کو نفع ہوگا. مومن جب ہے تو پھر نفع کیا ضرورت, تو تذکر نہیں, تذکیر کا سلسلہ باقی رکھیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر یاد دہانی کراتے رہیے, مومنین کو اس کا نفع ہوگا, مومنین اس سے اخذ کریں گے, ان کے ایمان میں ترقی ہوگی, اصلاح ان کی ہوگی, خدا کے وہ قریب ہوں گے. اس بنا پر نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تذکیر کرتا رہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ہمارے حضرت محاورہ الحق صاحب وغیرہ بیٹھے تھے, تمام مشائخ بھی تھے, تو الہ آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو الہ آباد کا امرود بیچنے والا بار بار کہہ رہا تھا کہ امرود الہ آبادی لے لو, امرود الہ آبادی. تو محاورہ الحق صاحب نے کہا کون نہیں جانتا کہ امرود الہ آبادی ہے, لیکن وہ تذکیر کر رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ بھول گئے ہوں, یہ الہ آباد میں ہے, یہ امرود الہ آباد کا, کھائیے اس کو. محاورہ الحق صاحب نے کہا یہاں یہی تذکیر ہے. یاد دہانی کی جاتی ہے, معلومات کے باوجود نبی کو حکم ہوتا ہے کہ یاد دلا دیئے. یہ نہیں کہ آخرت ایک بار تو سوچ گیا بس آخرت ذہن میں آ گئی, نہیں, بلکہ اس کے تذکیر کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. جب آدمی لگے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تربیت فرما بھی دے گا, اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا. اللہ تعالیٰ طالب کو رائے گا نہیں کرتا, گر نہ خاص داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب ہی نہیں دیتے. تھوڑی سی طلب جو ہے وہ طلب بھی کارآمد ہے, اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. اس بنا پر تذکیر سے تذکر, اسی طرح واد سے اتعاض, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تذکیر فرمائی, وہ حدیث میں نے نقل کی, مختصر عرض ہے. وہ حدیث ذہن میں آئی کہ حضور تذکیر فرماتے رہتے تھے. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی واعجز, ہم کو نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. کتنی بڑی بات ہے اذنی واعجز, کتنے بے تکلف تھے صحابہ. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی طلب, آتا ہے روایتیں میں خود اسوہ رسول اکرم میں لکھا معاذ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ فرما دیا کرتے تھے تھوڑی بہت, لیکن اس کے باوجود صحابہ کے اندر اتنی طلب تھی اور ایسی پیار تھی کہ حل بھی مزید اور کہیے اور کہیے. جب آتے تھے اعرابی آتے تھے تو صحابہ خوش آتے تھے, خواص صحابہ, کہ یہ کچھ سوال کرے گا تو ہم کو علم مل جائے گا. یہ سوال یہاں یہ کہتے ہیں علم پہنچا کون سننے والا ہے, کیا ہے طلب میں کمی آ گئی ہے. صحابہ کرام کے اندر طلب تھی, چاہتے تھے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جب ہم لیں گے آپ عمل کریں گے تو یہ نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی. اس بنا پر عربی دیہاتی لوگ آتے تھے, ظاہر کہ دیہاتی لوگ کیا ابو آئے تھے نابینا, وہی کہہ رہے تھے نا, لیکن کام کی بات نکلی انہیں کے فہمنی سے کام نکلی. تمام امت کو اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے علمنی, یہ تمہارے علم کے لیے تعلیم کے لیے ہے, اس پر آیت نازل ہونے والی ہے. ایسے صورتیں پیدا ہوتی تھی, اسی کو شان نزول کہتے ہیں. شان نزول تو اللہ پیدا کرتا تھا, ایسی صورتیں پیدا ہوتی تھی. ورنہ اس صحابی لوگ روک دیتے کہ بھائی چھپ رہو, ابھی نہ بولو, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے ہی نہیں دیتے, لیکن پہنچے وہ اور بار بار کہتے, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کہا علمنی علمنی فہمنی فہمنی کہتے ہی رہے. اب یہ کہ کچھ انداز تو نابینا کو بھی لگ ہی جاتا ہے کہ بھائی حضور نہیں بول رہے تو چپ رہو, نہیں, کیونکہ آج نازل ہونے والی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو. اس بنا پر ایک پورا ایک مسلک قیامت تک کے لیے ظاہر کرنا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ طالبین خدا کی قدر کرو, اللہ کو حکم, حضور کو حکم رہا ہے وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. آپ حجرے میں ہیں لیکن حجرے سے نکلیے, آپ کو ناپسند ہوگا حجرے سے نکلنا, بار ہوگا لیکن امار ہو یا صرف فلاں فلاں کر رہے ہیں, آپ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیے, معمولی بات ہے. یہ تربیت ہے نبی کی, خدا تربیت کر رہا ہے. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ. وصبر نفسک, اپنے نفس کو ان کے ساتھ اٹھائیے, اپنے نفس کے ساتھ ان کو بیٹھائیے. آپ کے دین نہ بچائے تبھی پہ صبر کہاں ہوتا ہے, ناگوار چیز پر صبر ہوتا ہے. تو آپ کو ضرور بار ہوگا حجرے سے نکلنا ہے, لیکن ہمارا حکم ہے کہ آپ ان امبار کے ساتھ جا کے بیٹھیے جن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں, ستر بھی ان کے صحیح نہیں ہے. لیکن وہ کہا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ بیٹو بچوں تم کیا کر رہے ہو, جس انداز سے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا ہم اس کو وہاں سے حکم ہوا کہ تمہاری صحبت میں جا کے بیٹھوں. وصبر نفسک مع الذین. مولانا علی بھی لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی آیت صحبت کے فضیلت میں ہو نہیں سکتی. علی میں وصبر نفسک, نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ امتیوں کے ساتھ, وہ بھی غریب امتیوں کے ساتھ, ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں, غریب جو عمار اور یہ بلال ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھی. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, جو اللہ کے وجہ اور رضا کو طلب کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. میرے دوستو یہ تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ایسی صورتیں پیدا ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو پورے طریق کو قرآن نے دیا ہے. اگر آپ غور کیجیے سورہ فاتحہ میں پورا طریق موجود ہے, ایک ایک آیت میں پورا طریق بھی ہے, پورا سلوک بھی ہے, سمجھنے کی بات ہے. دوستو وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا حق ادا فرما دیا, موعظت کا حق ادا فرما دیا, یوم عرفات نے جو کہا, پوری آپ کی تعلیم دیکھیے تو کسی وجہ سے چین نہیں ہے. بس امت کو پہنچانا ہے, خدا تک پہنچانا ہے, خدا سے واسطہ کرنا ہے. اور بتلا دیا کہ دیکھو قرب جو ملے گا میرے عمل میرے امر پر عمل کرنے سے ملے گا. یہ بنیادی ہر وہ چیز جس کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب ملے گا. ہر وہ چیز کلیہ بتلا دیا جس سے میں نے منع کیا, جب اس کو اختیار کرے گا خدا سے دوری ہوگی. قرب خداوندی چاہتے ہو تو میری تعلیمات پر عمل کرو, اس سے تم ترقی کرو. وہ چنانچہ نصیحتیں فرمائی, چنانچہ صحابی نے کیا کہا, اذنی اوجر, اے رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجئے, لیکن معمولی مختصر نصیحت کیجئے. اس پر میں کہتا ہوں ہے کہ کوئی مرید جلدی پیر سے نہیں کر سکتا کہ مختصر کہیے گا, ڈر جائے گا. لیکن صحابہ کرام کو اتنی بے تکلفی تھی حضور سے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ایک تو گئے کہا کہ حضور بہت دین وسیع ہو گیا ہے, ایسی بات بتائیے جس کو میں کر سکوں. حضور نے بتایا کہ ناگواری نہیں ہوئی, کہا نالائق تو ہمارے دین کو ایسے کر, یہ سب نہیں کہا. کیونکہ سراپا شفقت لے کے آئے تھے, رحمت للعالمین آئے تھے, مسلم بن کے آئے تھے, مرشد بن کے آئے تھے. سب کے لیے ابو بکر صدیق کے لیے جیسے نبی تھے, وہ ایک عربی بلال کے لیے بھی وہی مرشد تھے. جیسے مالداروں کے لیے نبی تھے, غریبوں کے لیے بھی وہی نبی تھے. اس وقت ان کو تو سب کے لیے آیت کرنی تھی. اس نے کہا ہاں امک مالی کتنی زور زور سے لوگ بولتے تھے, لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی, نصیحت کیجیے. لیکن مختصر اوجز صاحب, مختصر نصیحت کیجیے گا, یہ نہیں کہ شروع ہو گئے تب شروع ہو گئے. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی جامع نصیحت, اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤدبا اللہ بنی, کتنی جامع تقریر. جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم رخصت کرنے والے ہو. یہ ہے خوشو پیدا کرنے کی ترکیب اچھی ہے کہ نہیں, جنہیں صوفیہ بتلاتے رہتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے خوشو پیدا کرنے کے لیے؟ یہ تصور ہو جانا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہو. آدمی کیسے دیکھتا ہے, میں آیا ہوں گھر سے, میری بیوی بالکل بیمار سب, میں دیکھ کے آئی دیکھو ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں, ہے میں بھی بیمار وہ بھی بیمار, پر ہی پوچھتی ہیں آپ کو کھانسی آ رہی ہے, آ رہی ہے, اب کیا کیا جائے. وہ بیمار سخت ترین بیماری, کوئی سوال ہی نہیں تھا, لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مرضی آیا. تو جب یہ تصور یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب ملاقات ہوتی ہے نہیں, تو اللہ رب العزت کے متعلق یہ سوچنا کہ اللہ سے یہی نماز ہو سکتا ہے موصل ہو, اسی نماز کے بعد اللہ سے ملاقات ہو, کیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا آدمی. اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤذن اللہ بنی, کتنی جامع نصیحت ہے. حضور نے تذکیر فرمائی صحابی کو, اس میں کوئی نہیں کیا, یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنا جو چاہے کرنا, یہ نہیں, پوری نصیحت فرمائی, پورے دین کی پوری نصیحت کی. اب اس کے بعد کوئی نصیحت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے اس کے مزید اب کرنے کا. نماز درست ہوگی, سب کچھ درست ہو گیا. اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غدا, زبان کی حفاظت کرو, ایسی بات نہ کرو کہ کل کے دن تم کو عذر کرنا پڑے. معمولی بات, اذا تكلم بكلام تعذر غدا, ایسی بات نہ کرو کل کے دن تم کو عذر کرنا. زبان کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت نماز سے کرو, زبان کی حفاظت کم بولنے سے, موقع کی بولنے سے, سمجھ بوجھ کے بولنے سے کرو. کتنی عمدہ, دل کی حفاظت ہو گئی, زبان کی حفاظت, اور عزت کی آپ یہ حفاظت. وہ اجم ریاس اما فیض الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ. اگر امید رکھو گے ان لوگوں سے تو بے عزت ہو جاؤ گے, پریشان ہو گے اس بنا پر لوگوں کے اموال سے, لوگوں کی جیبوں سے. مطمئن اللہ سے امید کو وابستہ کرو, اسی میں نفع ہے, اسی میں عزت ہے, اسی میں آبرو ہے. کوئی دے دے اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن ایسی امید نہ رکھو کہ نہ ملنے پر تم کو ناگواری ہو, قدرت ہو. معمولی تعلیم ہے, دین اور دنیا پوری تعلیم فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس کے امام تھے, طبیب حاضر, طبیب امراض طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ معمولی نصیحت اگر ہم پیشی نظر رکھیں تو ہمارا بھی کام بن سکتا ہے. اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا, ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے. وزیر بھی کہہ دیتے ہیں, ہمارے وزیر بھی کچھ کہہ دیتا ہے, دوسرے دن رد کہتا ہے کہ نہیں معاف کیجیے گا. بےکوف نے کہا ہی کیوں, یہ بات ایسی تھی کرسی پہ, وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کے بےکوفی کی بات کیوں. تعلیم تو پوری دنیا کے لیے ہے, حضور کی تعلیم پوری دنیا کے لیے ہے. اگر اس تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو ایسی بےکوفی ہوتی رہے گی, وزیروں سے بھی, بادشاہوں سے بھی ہوتی ہے. معلوم ہے کیسے لوگ کرسی بیٹھے ہیں, بےکوف سے بےکوف لوگ, بےکوف ایک بےکوف بیٹھا ہے کرسی. ایک بزرگ آئے شہر پناہ, بہت ہمارے حضرت بیان کرتے تھے, شہر دروازہ بند تھا, شہر پناہ ہوتا تھا, پہلے ہوتا تھا دروازہ رہتا تھا شہر پناہ, دروازہ بند تھا. کس نے کہا بھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی 10 بجے 11 بجے دروازہ کیوں بند ہے, شہر میں کوئی جا نہیں سکتا. کہا آپ کو نہیں معلوم, بادشاہ کا باغ چڑیا جو ہوتی ہے وہ غائب ہو گیا, اس کی وجہ سے دروازہ بند ہے. کہا یا اللہ, ایسے بےقوفوں کو حکومت دیا کہ چڑیا ہی دروازے کی محتاج ہے, ارے چڑیا تو اوپر سے چلی جائے گی. یا اللہ, ایسے ایسے بےقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا ہے. بےقوف اللہ کی طرف سے الہام ہوا, کہو تو تمہاری معرفت کو لے لوں اور مملکت کو تم کو دے دوں. سجدے میں گئے, کہا مجھے نہیں چاہیے یہ مملکت, جو کہ مجھ کو آپ کی جو معرفت حاصل ہے اس مملکت کی حیثیت کیا ہے. اس بنا میں دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کو ہم کو دیا ہے, اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو, ہمارے مشائخ اور علماء اس کی تفسیر کرتے آئے ہیں, اس کی توضیح کرتے آئے ہیں, کتابوں میں مندرج ہے, اس سے ہم کو سر منہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الہی, مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین پر ثابت قدم رکھ, اور اللہ تعالی دین پر چلائے, اپنی محبت و نسبت سے سرفراز فرمائے, اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.